أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سلام عليك يا محمد وعلى محمد بعد فیضان محترم جیسا کہ ابھی اقبال مہدی صاحب نے گزارش کی ہے میں بھی اس کی تکرار کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے خود آنے میں بہت وقت لگا ہو میرے ساتھ اگر سرکاری لوگ نہ ہوتے تو شاید میں اس وقت بھی نہ پہنچ پاتا بہت بڑا راؤنڈ کر کے مجھے دیاری ایکسپریس میں سے آنے پڑا تھا جو میرے ساتھ یہ حال ہوا تو مومین کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہوں گے لہذا ظاہر ہے کوئی بھی لسویلا پہ گاڑی کھڑی کر کے یہاں تک پیدل نہیں آ سکتا نہ مرد نہ عورت نہ بوڑھے اسی طرح ہی گرو مندر اسی طرح شارع قائدین سب چاروں طرف سے بند کیا ہوا ہے جلوس نکل چکا بھائی آپ بہت اچھا انتظام کر رہے ہیں پہلی محرم سے یہ پولیس والے بھی اور جو ہے ٹریفک پولیس والے بھی سب بہت اچھا انتظام کر رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ بھی نہ ہو جائے کہ وہ معلوم وعدہداری پہ اثر پڑ جائے مجلس میں اثر پڑ جائے تو اس وقت کچھ ایسی ہی صورت حال ہے کہ چاروں طرف سے راستے بند ہیں تو جو لوگ گاڑیوں پہ آ رہے ہیں یا بسوں پہ اور اب یہ شکایت ہے کہ پیدل والوں کو بھی روک رہے ہیں تو پھر ہم وہیں جا کے مجلس کر لیتے ہیں شارع قائدین پہ پھر کیا کیوں بیٹھے رہا بھائی تو اس سے پہلے کہ ہم جا کے مجلس کر لیں اس کو سیٹ کر لیں اور ظاہر ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انتظامات اس سے بہتر ہوں گے ایسا نہیں ہوتا راستے کھولے عزاداروں کے لیے تاکہ عزادار آتے رہیں جتنا طے ہوا ہے بس اسی حد تک وہیں جا پارکنگ کریں روزانہ وہاں پارکنگ ہو رہی ہے پیدل آ رہے اس طرح آپ روکنا شروع کریں گے تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی پھر خدا نہ کرے کوئی بدمزگی ہو جائے گی تو پھر آپ کو بھی برا لگے گا ہمیں بھی برا لگے گا تو بدمزگی سے بچنے کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ آپ طریقے سے ان سارے مسائل کو جیسے اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں پہلی محرم سے انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی آج کل اور پرسوں ہمارے لوگ بھی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے بالکل بھرپور انداز میں تعاون کیجیے عزاداروں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ آسانی کے ساتھ مجلس میں پہنچ جائے مجھے یقین ہے کہ دو تین منٹ میں یہ سارے راستے کھول دیے جائیں گے اور مجھے اطلاع بھی ابھی دے دی جائے گی تھوڑی دیر میں اطلاع دے دی جائے گی کہ ہم نے راستے کھول دیے انشاءاللہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر اور آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ بہت ہی یہ دو دن جو ہیں بہت ہی تناؤ کے ہوتے ہیں اپنے اعصاب پہ قابو رکھتے ہوئے اپنی عزاداری ہے نا ہماری بھی ذرا سی کوئی جذباتی حرکت ممکن ہے کہ کوئی ڈسٹربینس پیدا کر سکے لہٰذا آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ بہت ہی اطمینان سکون کے ساتھ صابرین کے ماننے والے ہیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے عزاداری کے کاروان کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر مسئلہ اور بھی یہ ہوتا ہے کہ اس عزاداری میں سب شریک ہونا چاہتے ہیں یہ کوئی شیعوں سے مخصوص نہیں ہے دیگر مکاتب کے لوگ بھی علماء بھی سب شریک ہونا چاہتے ہیں لیکن بعض شرارتی افراد اسی لیے شرارت کرتے ہیں تاکہ ایسے کرفیو جیسا ماحول ہو جائے اور کوئی دوسرا عزاداری میں شریک نہ ہو سکے تو ہمیں اس ماحول کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے ہمیں تو یہ پیغام دینا ہے کہ حسین سب کا ہے بھائی حسین کسی ایک کا نہیں حسین تو سب کا ہے ہمیں تو یہ پیغام دینا ہے تاکہ سب شریک ہو سکے بلکہ تو ہندو اور عیسائیوں کے لیے بھی حسین ہے ہر مظلوم کے لیے حسین ہے سب چاہتے ہیں کہ مظلومیت سے اپنا رشتہ قائم کریں اپنا رشتہ جوڑیں کچھ شرارتی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو محدود کیا جائے ایک مکتب کے ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ کوئی دوسرا نہ آ سکے تو ان سب چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھا کیجئے تاکہ بڑی ہوش مندی کے ساتھ ان سازشوں کا مقابلہ کریں کہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کی جاتی ہیں ایک بار اور صلوات گرائے فرما دیجیے میں بات آگے بڑھاؤں معصوم پہ ہم بات کرتے ہوئے کل جہاں تک پہنچے تھے وہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ تھوڑی بہت ہم نے حدیث قصہ کی بات کی ایک دلیل ہم نے یہ قائم کی کہ ملائکہ کا علم انبیاء سے اور ائمہ سے کم ہے، کم ہے. وہ پیغمبر ضرور ہیں، روح الامی ضرور ہیں، وحی لے کے ضرور آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ رابطے اور واسطے کا ذریعہ ہیں. جیسے کہ میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، اگر آپ کے ذہنوں میں ایک سسٹم ہے، پروردگار عالم نے ایک سسٹم بنایا ہے، سارے کام کن فیکون سے ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. پروردگار عالم کہے ہو جا کام ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا، کام ہو جائے گا. لیکن آسمان اور زمین بنانے میں بھی، سات آسمان اور یہ زمینیں بنانے میں بھی پروردگار نے چھ شب و روز کا ذکر کیا، ایسی ہے نا قرآن مجید میں، چھ شب و روز کا ذکر کیا. اسی طرح تقسیم کار کیا، ملائکہ کی الگ الگ ڈیوٹیاں ڈیوٹیز لگائی گئیں، الگ الگ فرائض. کسی کا کام ہے پیغام لے کر جانا، کسی کا کام ہے وحی لے کر جانا، کسی کا کام ہے بارش برسانا، کسی کا کام ہے فصل اگانا، کسی کا کام ہے روح قبض کرنا، کسی کا کام ہے سور پھونکنا، کسی کا کام ہے جھولا جھولانا، کسی کا کام ہے کپڑے لے کر آنا. مثال کے طور پہ میں روایات کے چکر میں نہیں پڑھ رہا، میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر ملک کی الگ الگ ڈیوٹی. کسی کا کچھ کام، کوئی رضوان ہے، کوئی مالک ہے، یعنی وہ جو داروغہ ہیں جنت کے، دوزخ کے، مختلف قسم کے، سب کے کام الگ الگ کے. یہ سارے کام اللہ نہیں کر سکتا، وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو معاذ اللہ، کیا اللہ کی الوہیت میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ تو بس یہ یاد رکھیے کہ اگر ملائکہ پیغام لے کر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آدم پر فضیلت ہو گئی. آدم کو فضیلت ہی علم کے سبب سے ہے، کیونکہ جو علم آدم کے پاس ہے وہ ملائکہ کے پاس نہیں ہے. لیکن آپ دوسرے پہلو سے گفتگو کرنا ہے. ہم بات کیے جا رہے ہیں کہ ائمہ کے پاس، انبیاء کے پاس تمام علوم ہے، جو ہو چکا اس کی بھی خبر ہے، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر ہے، جو آسمانوں میں ہے اس کی بھی خبر ہے، جو زمین میں ہے اس کی بھی خبر ہے. کل میں نے روایت پیش کی، قرآن مجید کی متعدد آیات اس نظریے کو رد کرتی ہیں. پوری توجہ سے آج دیکھیں بھی، کیونکہ آخری مجلس ہے حاصل کرام، کل تو جلوس ہے، پرسوں بھی جلوس ہے. ابھی ہم ایک اور دلیل قائم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ منطق اور فلسفے کی ہے مسائل میں الجھے بغیر بڑی آسانی سے مفہوم اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچا دیں. اور کسی کی انشاءاللہ اطمینان رکھیے دلاداری بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ممبر ایسا ہے کہ یہاں سے سب کے جذبات کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نہ معلوم کہاں کہاں دنیا میں یہ آواز جا رہی ہے. یہ میری آواز نہیں ہے بلکہ تشیع کی آواز ہے نا، اس میں میرا کمال نہیں، بلکہ یہاں سے پیغام وہ دینا ہے کہ لوگ بات کو مانے نہیں تو سمجھ تو لینا کم سے کم، نہ مانے لیکن بات سمجھ ہی جائے. تو ہم جو علم غیب کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، علم رسول کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، علم امام کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، قرآن مجید کی متعدد آیات ایسی ہیں جو اسے رد کرتی ہیں، رد کرتی ہیں. غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کے جتنی بھی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، خزانے ہیں، وہ سب اللہ کے پاس. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سوائے اللہ کی کوئی بھی اس غیب کے خزانوں سے واقفیت نہیں رکھتا. سورہ انعام کی 59 آیت. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں، یہ بھی رد کر رہی ہے علم غیب کو. ایسے ہی ہوا نا، اور اسی طرح جو کچھ بھی من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی بھی نہیں جانتا، فما یعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا. اب بتائیے آپ، یہی ہوا. بلا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء، کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. میں نے چار آیات رکھی آپ کے سامنے، اور بھی آیات جو علم غیب کو انحصار کر رہی ہے، محصور کر رہی ہے، منع جب یہ اعتراض آ گیا نا تو یہی تک آپ کو لانا چاہتے تھے کہ اس کا جواب بھی آنا چاہیے, جواب آنا چاہیے. تو قرآن مجید میں رد کیا جا رہا ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ہمارے بہت پرانے پرانے ساتھی, میری مجبوری ہے کہ وہ کتنی بڑے ہوں میرے ساتھی ہیں, میرے سرخ تحریک کے زمانے کے لیے آدھا کیا کیا جائے کہ ان کو دیکھ کے مجھے اپنا وہ دور یاد آ جاتا ہے کالج کا. بہرحال تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو اب دیکھیے ہم جو بات کرتے چلے آ رہے ہیں خود قرآن مجید کی آیات اس کا رنگ موجود ہے. یہی نقطہ سمجھنے کا ہے, یہی نقطہ کہ قرآن مجید میں جو چاہے گا اپنی مرضی کی آیت نکال سکتا ہے. محکم بھی ہے متشابہ بھی, ہم نے کل بات کی نا, محکم بھی ہے متشابہ بھی, جو چاہے گا اپنی مرضی کی. ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. اے رسول اللہ ان اشرک کا اگر آپ بھی شرک کرتے لیا پتن آپ کے اعمال بھی ہفت ہو جاتے ضبط ہو جاتے. کیا معاذ اللہ کسی رسول سے شرک کا امکان ہے؟ لیکن قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے امکان ہے. تو کسی نے یہ آیت کی دوڑ گیا کہ شرک ظلم عظیم ہے, پہلے شرک سمجھیے تو صحیح, یہ ہے کیا؟ تو درست ہے کہ قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے شرک کی کہ خبردار شرک نہ کرنا, اللہ کے سوا کسی کو عبادت میں شریک نہ کرنا. میں کہتا ہوں جب تک دوسرا شریک نہ ہو عبادت ہی نہیں ہوتی. وہ عبادت ہی باطل ہے جس میں اللہ کا غیر شریک نہ ہو. بری توجہ سے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, لائن شرک کا لیا وطن نام, اگر آپ نے شرک کیا آپ کے سارے اعمال ضائع. ان الشرک لظلم عظیم, یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور اب آئیے آپ کسی کو شریک نہیں کرنا. ان الصلاۃ لکبیرۃ اللہ علی الخاشعین, یہ نماز بڑی بھاری ہے مگر سوائے خضوع و خشوع کرنے والوں کے. خضوع خشوع کا مطلب کیا ہے؟ جب نماز میں کھڑے ہو دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے. کوئی مجھے پڑھ کے بتا دے ایسی دو رکعت جس میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کا خیال نہ آئے. اگر اللہ کے سوا دوسرے کا خیال نہ آیا تو نماز ہی باطل. عجیب بات کر رہا ہوں, عجیب بات کر رہا ہوں, جہاں جہاں برادران ایمانی سن رہے ہیں, دوسرے کا خیال نہ آئے تو نماز ہی باطل. اذان سے شروع ہو جائیے, رسالت کی گواہی دے اور رسالت کا تصور نہ ہو. اقامت کہیے رسالت کی گواہی دے, رسالت کا تصور نہ ہو. نماز پڑھیے, درود بھیجے اور محمد آل محمد کا تصور نہ ہو. شرکت مفہوم آج پھر میں نے ایک دوسرے انداز میں آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ شرک یہ نہیں ہے, بلکہ شرک تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر مانا تو مشرک ہو گیا. اللہ کی مرضی کے خلاف, اللہ کی مرضی, یہی تو بتانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ میری مرضی سے جو شامل ہو جائے اس کا ذکر مجھ سے الگ نہیں ہوتا, بلکہ اس کا ذکر میرا ذکر بن جاتا ہے. لہذا اچھا والی کا ذکر کرو گے وہ اللہ ہی کا ذکر ہوگا. جب ذکر کرو گے اہل بیت کا تو یہ کس کا ذکر بن جائے گا؟ اللہ کا. کیوں؟ وہ مصور ہے, یہ تصویریں ہیں. تصویر کی تعریف در حقیقت مصور ہی کی تعریف ہوتی ہے. نہ لو مصور کا نام, چلے جاؤ پکچر گیلری میں, تصویروں کی تعریفیں کرتے چلے جاؤ. مصور دور کھڑا مسکراتا رہے گا, اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تم اس کا نام لے رہے ہو کہ نہیں. ارے یہ تصویر کی تعریف ہی میری تعریف ہے. یہ تصویر بتا رہی ہے, یہ پیکر بتا رہا ہے کہ کوئی خالق ہے اس کا, کوئی مصور ہے اس کا تو بس اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اس لیے اللہ کا ذکر قرار پایا کہ وہ خالق ہے وہ مصور ہے یہ اس کے بنائے ہوئے پیکر ہیں یہ اس کی بنائی ہوئی تصویریں سلوات کیجیے محمد راج محمد
فاطمہ نام کیوں
جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر حدیث، ہر آیت، ہر قول کے قیامت تک تفاصیل آتی رہیں گی، تفاصیل آتی رہیں گی، اور ہر ایک اپنے زمانے کے مطابق صحیح. اب یہ روایت میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ قطرہ کتاب کا نام ہے القطرہ، آیت اللہ علامہ سید احمد مستنبط کی کتاب، کیونکہ ہر چیز ریکارڈ میں محفوظ ہو رہی ہے، یہ بھی محفوظ ہو جائے. اور علامہ احمد سید احمد مستنبط نے اسے تین حوالوں سے نقل کیا، مصباح الانوار، علل الشرائع، بحار الانوار، اور ہر دینی کتب خانے میں یہ کتاب موجود ہے. فارسی میں ترجمہ ہوا قطری از دریائے فضائل اہل بیت کے نام سے، دو جلدوں میں، اور جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ ہے دوسری جلد، صفحہ نمبر 409، یہاں سے پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں انما سماح فاطمت الزہرا لأن اللہ عز وجل من نور عظمته. میری دادی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ عز وجل نے اسے اپنے نور کی عظمت سے خلق کیا ہے، اپنے نور کی عظمت سے. دیکھیے میرے موضوع سے یہ حدیث کیسے ریلیٹڈ ہے، ابھی آگے پتہ چل جائے گا. اور جب یہ نور خلق ہوا آسمان اور زمین روشن ہو گئے، اتنے روشن ہوئے، اتنے روشن ہوئے کہ ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، ملائکہ سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جانے کے بعد پوچھتے ہیں پالنے والے، یہ نور کس کا ہے، یہ نور کیسا ہے؟ اب جواب قدرت ملائکہ کے لیے آیا کہ ہذا نور من نوری اسکنتہ فی سمائی خلقتہ من عظمتی اخرجہ من صلب نبی من انبیاء افضلہ علی جمیع الانبیاء واخرج من ذلک النور امتا یقومون بامری ویحتون الی خلقی وجعلها خلفاء فی ارضی. اب ترجمہ سنیے آپ، میں نے اس کی پوری عربی کوٹ کر دی، محفوظ ہو جائے پوری روایت. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. صرف صرف عظمت فاطمہ سمجھ میں آ جائے، لوگوں کے دلوں سے بغض و عناد کے پردے ہٹ جائیں گے، آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے. صرف دختر رسول کی عظمت اگر سمجھ میں آ جائے، آزاد نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے، اسکنتہ فی سمائی، میں نے اپنے آسمانوں میں اس نور کو رکھا، خلقتہ من عظمتی، اپنی عظمت سے اس نور کو خلق کیا، واخرجہ من صلب نبی من انبیاء، اب میں اس نور کو ظاہر کروں گا اپنے انبیاء میں سے، ایک نبی کے صلب سے، افضلہ علی جمیع الانبیاء، اور اس پیغمبر کو تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا. یعنی جس پیغمبر کے صلب میں نور فاطمہ ہوگا وہ تمام انبیاء سے افضل ہوگا. اور اس کے بعد اپنی فضیلت سنیے، آپ اپنی فضیلت سنیے. مخرج من ذلک النور امتا یقومون بامری، یہ حاصل مجلس ہے آج. اور اس نور سے ایک ایسی امت کو ظاہر کروں گا، ایک ایسی قوم کو ظاہر کروں گا جو میرے حکم کے لیے قیام کرے گی. میری طرف ایسا کیا ہے؟ اس لیے دعا دی آپ کو کہ جب ساری دنیا طاغوت کے مقابلے میں سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک رہی ہوگی, یہ حسین والے ہوں گے, یہ علی والے ہوں گے جو سامراج کو للکار رہے ہوں گے. جب ساری دنیا گھٹنے ٹیکے گی, یہ مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہوں گے, یہ میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے. اور کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کون اس وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں؟ مشکل یہ کہ مجھے اس پر بھی تو بات کرنی ہوتی ہے نا. اگر کرنٹ افیئر پہ بات نہ کی تو پھر حق ادا ہو سکے گا؟ نہیں. آج بھی ہمارے جوان ریلی اٹھا رہے ہیں, آئی او کے جوان آج بھی کفن پور شیری اٹھا رہے, کل آپ پرسوں آئی ایس او والوں نے اٹھائی, اور بھی تنظیمیں. یہ تنظیموں کے نام ہیں, اصل میں تو سب آزادار ہیں, اصل میں تو سب ماتمی ہیں, یعنی مظلومیت سے رشتہ جوڑ رہے ہیں. اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. صرف ایسا نہیں کہ ہم اپنے پارا چنا اور بالوں کا غم مناتے ہوں, صرف ایسا نہیں کہ ہم صرف ڈی آئی خان اور ہنگو کے شہدا کا غم مناتے ہو, نہیں, ہم جانتے ہیں کہ مظلوم کا غم کیا ہوتا ہے. اگر ہم پارا چنار کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ڈی آئی خان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, کہیں بھی کوئی مظلوم مارا جائے آواز اٹھاتے ہیں, تو بالکل اسی طرح دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی سڑکوں پہ آتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مظلومیت کیا ہے. اور اسی لیے رہبر معظم نے فتویٰ دیا کہ فلسطینیوں کی حمایت واجب ہے, واجب واجب ہے حمایت کرنا ہم سب کے لیے. اگر نہ بولے تو گناہگار ہو جائیں گے. پھر حسین سے کیسا رشتہ؟ آئیے مضمون کی طرف واپس آتے ہیں. یہ میسج دینا تو ضروری تھا نا آپ کو. یہ میسج یہاں سے نہیں جائے گا تو سامراج سمجھے گا کہ ساری آوازیں ختم ہو گئی, سب کو میں نے خاموش کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. ہر دور میں ائمہ طاہرین کے غلاموں کے غلام حق بات کرنا جانتے ہیں اور پہنچانا بھی جانتے ہیں. اتنی بلند آواز سے خلواق بھی نہیں فرما دیجیے گا. اب آئیے پھر آپ کو مضمون کی طرف لے کر آئے. تو امام نے یہ خبر دی, کہاں سے خبر دی؟ یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا. عموماً ایسی روایات ہیں, انہوں نے ان کے بابا سے, انہوں نے ان کے بابا سے براہ راست بتایا جابر کو کہ جابر یہ ہے فلسفہ خلقت نور, نور فاطمہ کا جابر یہ سبق ہے, یہ سبب ہے. اور بھی یہی نہیں بلکہ چھٹی امام نے تو واسطہ دے کر استغاثہ کرنے کا بھی حکم دیا کہ جب دعا قبول نہ ہوا کرے تو میری ماں فاطمہ کا نام لے کر استغاثہ کیا کرو, اغیثنی یا فاطمہ. یعنی براہ راست معصوم نے فاطمہ سے مانگنے کا حکم دے دیا. میں کیا کروں, میں کیا کروں کہ فاطمہ بنت رسول میرے استغاثے کو پہنچ. تو یہ ہے مقام فاطمہ. یہ نہ سمجھے گا کہ اپنے بابا سے بڑھ گئی یا اپنے ہم سب سے, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام. تو پانچویں امام نے یہ خبر دی کہ نہیں دی, چھٹے امام نے یہ خبر دیا کہ دی کہ نہیں دی, یہ علم دیا کہ نہیں دیا, یہ علم کہاں سے آیا, یہ کیسے پتا چلا امام کہ پروردگار نے ملائکہ سے کیا کہا, یہ کس نے بتایا؟ بابا نے بتایا تو بابا کو کس نے بتایا؟ چوتھے امام نے بتایا, پانچویں امام نے ان کو بتایا, تیسرے امام نے ان کو بتایا, تو تیسرے امام کو کس نے بتایا؟ کہا جائے گا کہ دوسرے امام نے بتایا. اچھا دوسرے امام کو کس نے بتایا؟ کہ پہلے امام نے بتایا. اچھا پہلے امام کو یہ خبر کس نے دی؟ کہ رسول نے دی. رسول کو یہ خبر کس نے دی؟ رسول کو یہ خبر کس نے دی؟ تو آدھی آیت کھا جاتے ہو, آدھی آیت پڑھتے ہو تو اسی طرح بھٹکے گا انسان. آدھا پڑھو آدھا نہ پڑھو. اب دیکھیے جو آیات میں نے پڑھی دیا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے، کوئی پتا نہیں کھڑکتا جس کا اسے علم نہ ہو، کوئی دانے گندم زمین کے اندھیروں میں گہرائیوں میں نہیں پلتا، مگر کوئی خشک ایسا نہیں، کوئی تر ایسا نہیں جس کا علم کتاب میں رکھ دیا ہو۔ پروردگار جب تجھے یہ علم کسی کو دینے ہی نہیں تو کتاب میں کیوں رکھا، اور جب کتاب میں تو نے چھپا دیا تو پھر یہ جس کے قلب پہ کتاب نازل کی، یا تو وہ جانتا ہی نہیں کہ کتاب میں کیا ہے، اسے نہیں معلوم۔ لارت بن والا یا بشن اللہ فی کتاب مبین، کوئی کچھ کو تھا ایسا نہیں جو ہم نے کتاب پہ نہ رکھا ہو۔ آئیے دوسری آیت، بھلا یو ہی تو نے شے مل رہی، کوئی شے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آگے کا جملہ تو پڑھیے، بھلا یو ہی تو نے شے مل رہی اللہ بنا شاہ، سوائے جسے وہ چاہے، سوائے جو وہ چاہے۔ جیسے شفاعت کے باپ نے کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت شفاعت نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے اختیار دے دیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کے پاس علم ہے، مگر جسے اس قابل پاتا ہے۔ اب اس آیت کو پڑھتا ہوں آج جو پہلے اشارے میں پڑھی تھی کہ عالم الغیب لا یظہر ولا غیب احد الا من ارتضى من رسول، وہی غیب کا علم رکھتا ہے، اپنے غیب کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا مگر جس کا انتخاب کر لیتا ہے، جسے چن لیتا ہے۔ سب تلاش کرو ان مرتضی بندوں کو، تلاش کیجیے وہ کون مرتضی بندے ہیں جن پر اللہ نے اپنے غیب کا اظہار کر دیا، مگر کیا ہر جگہ انہوں نے اپنے اس طاقت کا اس غیب کا اظہار کیا، ہر جگہ استعمال کیا؟ نہیں، کیونکہ یہ مرتضی بندے ہیں، مصطفیٰ بندے ہیں۔ دو حصوں میں تقسیم کیا، کچھ کو دی دنیاوی، کچھ کو دیا دنیاوی اقتدار، بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، ہم نے عرض کیا آپ سے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، جاری ہے کہ نہیں؟ دنیاوی اقتدار دیا، بڑے بڑے بادشاہ حاکم آئے گزر گئے، پوری تاریخ انسانی بھری ہوئی ہے جنگوں سے۔ اقتدار کے لیے باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ اقتدار کے لیے جناب مفتی، بلکہ مفتی اعظم اورنگزیب عالمگیر نے اپنے تین بھائیوں کو قتل کر ڈالا، دارا شکوہ کو قتل کیا، شہزادہ مراد کو قتل کیا، شہزادہ شجاع کو قتل کیا، باپ کو سلائیاں پھیروا کے آگرے کے قلعے میں قید کر دیا، اور مفتی اعظم جی کیسا تاریخ کا گورکھ دھندا ہے، دیکھا آپ نے کیسا گورکھ دھندا ہے؟ مفتی قرآن لکھ کے روزی کماتے تھے، کتنے لکھے بھائی، کیا روزے کے لکھتے تھے؟ یہ وہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، دھول جھونکنا، سیدھے سادے مسلمانوں کو بے وقوف بنانا۔ ایک عامر، ایک شہنشاہ جس نے اپنے باپ کے ساتھ ظلم کیا، اپنے سگے بھائیوں کو قتل کر ڈالا۔ اقتدار کیا ہے؟ پانچ، الملک و عقیم، اقتدار پانچ ہے۔ اس کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ، اس کا نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی، اس کا نہ بھائی ہوتا ہے نہ بہن۔ تو اللہ نے وہ اقتدار دے کے بتایا نا کہ دیکھو جب ان کو اختیار دیا، اقتدار دیا، طاقت دی، تو انہوں نے اپنے خونی رشتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ پوری بنی امیہ بنو عباس کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ نہیں، اقتدار کی خاطر کیسی خوریزیاں ہوئی محلوں میں، محلات میں کس طرح سے ایک دوسرے کا قتل عام کیا گیا۔ یہ ہے وہ دنیاوی اقتدار جو اللہ نے انہیں دیا۔ اب جنہیں اپنے غیب کا علم دے رہا ہے تو غیب کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ جو ظاہری اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، ابھی حکومت مل جائے گی، اس کے بعد ان کے نام کالی بن جائیں گے۔ علم رکھتے ہیں نا، سنیے نتیجہ آج کی مجلس کا، سنیے نتیجہ۔ حکومت بچا لے, ظاہری حکومت بچا لے. کیا کیا میرے مولا نے؟ کتنے لوگ مشورے دینے کے لیے آئے کہ مولا سیاست سے کام لیجئے, ایسے نہیں چلے گا, ہر ایک سے لڑائی, پہلے ان سے دوستی کر لیجئے, اس کو ماریے, جب وہ ختم ہو جائے گا تو ان کے سر میں بھی جوتی بجا دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی, سیاست تو سیاست ہے, صبح شام آپ دیکھتے ہیں یہی ہوتا ہے. دوستی دشمنی اقتدار کے تابع ہوتی ہے. نظریات تو کہنے کی چیز ہے, کہنے کی بات ہے, جو لکھی ہوئی اچھی لگتی ہے, کہتے ہوئے اچھی لگتی ہے, لیکن میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں, کسی خاص ایونٹ یا خاص جگہ کی بات نہیں کر رہا, میں تو طول تاریخ کی بات کر رہا ہوں. پوری تاریخ اٹھا لیجیے, اسی کے اوپر گھوم رہا ہے نا. تو مولا چاہتے اپنی ظاہری حکومت نہیں بچا سکتے تھے, جس نے گورنری مانگی تھی اسے گورنری دے دیتے, اشارے کر رہا ہوں صرف, جس نے جو مانگا تھا اسے دے دیتے. پہلے حکومت مضبوط ہو جاتی پھر دیکھتے. لیکن نہیں, اگر علی ایسا کر لیتے تو قیامت تک عدالت کا راستہ نہیں ملتا. آئے علی کے پاس جب یہ پیغام لے کر, تو میرے مولا نے جواب کیا دیا, اتامرونی نطلب النصر بالجور, کیا مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ ظلم و ستم کے ذریعے سے کامیابی کی منزلیں طے کروں؟ واللہ علم یکن اللہ یرانی انا تحر المذلین آغدا, خدا کی قسم اللہ مجھے اس حالت میں نہ دیکھے کہ میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں. حکومت جاتی ہے جائے, عدالت بچانا ہے عدالت. لہذا کیا کیا علی نے, یعنی کہ علم میں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. مسند خلافت کو ٹھوکر مار دی, مسند عدالت کو بچا لیا. آج تک انسانیت عدل و انصاف کو ترس رہی ہے کہ نہیں ترس رہی ہے؟ پوری دنیا کے لوگ انتظار کر رہے ہیں ایک منجی بشر کا, ایک نجات دہندہ کا, کہ جو آئے اور دنیا بھر کے مظلوموں کو ظلم و ستم سے نجات دلائے. یہ انتظار بتا رہا ہے کہ مسند عدالت خالی ہے, مسند عدالت پہ کوئی عادل نہیں بیٹھا. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو علی نے اعلان کر دیا کہ یہ مسند عدالت میرے بعد خالی رہے گی, کوئی نہیں بیٹھ سکتا. یا مجھے بیٹھنے کا حق ہے یا میرا ہی بیٹا آ کر بیٹھے گا. بات واضح ہو گئی؟ تو علم میں ہے نا علی کے, تو کون سی سیاست کامیاب, دو سال والی, چار سال والی, دس سال والی, کہ جو بھی مل رہا ہے لے لو بعد میں دیکھی جائے گی. دس سال والی تو اسی کو کہا جاتا ہے سیاست الہیہ. یہ تھی ائمہ طاہرین کے پاس حکمتیں, جانتے تھے اگر اقتدار لے لیتے تو بس اسی صف میں نام آ جاتا. اتنے سال اس نے حکومت کی, اتنے سال اس نے حکومت کی, حکومت گئی, حکم بھی ختم ہو گیا. لیکن معصومین جانتے تھے کہ گردنوں پہ حکومت کرنا اور ہے, دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے, طاقت کے بل بوتے پہ اقتدار چلانا اور ہے. دلوں کا قبضہ قیامت تک قائم رہتا ہے, گردن کا قبضہ اس وقت تک ہے جب تک تلوار یا بندوق رکھی ہے. تلوار ہٹی, بندوق ہٹی, لوٹے بھاگ گئے. معذرت کے ساتھ کہ اب یہ اصطلاحات تو میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں, مجھے تو سیاست ویاست کا کچھ پتہ نہیں, لیکن جو پڑھتا ہوں سنتا ہوں یہی سمجھ میں آتا ہے. کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں, تو بات سمجھ میں آ گئی. کیونکہ دو چار سال کی سیاست ہے نا, اس سے زیادہ کی نہیں ہے. یہ تو معصومین کی حکمت ہے کہ دل پہ حکومت کرو. صدیاں گزر جائیں گی, ہزاروں سال گزر جائیں گی, جن دلوں پہ اہل بیت کا قبضہ ہو جائے, نہ قتل و غارت کری ان کو اس قبضے کو ہٹا سکتی ہے, نہ شہادتوں کا راستہ روک سکتا ہے, نہ ظلم و ستم, نہ بستیوں کا جلانا, نہ گھروں کا لوٹا جانا. ہزار صدیوں سے مولا کے چاہنے والے قربانیاں دے رہے اور اعلان کر رہے کہ علی نے ہماری گردن پہ نہیں ہمارے دل پہ قبضہ کیا ہے. تو عزیزو بس کیونکہ آج بھی ظاہر کے مسائل کو زیادہ وقت دینا ہے، یہ دلوں کی حکومت ہے. حسین چاہتے کتنا بڑا لشکر اکٹھا کر سکتے تھے، نہیں لشکر اکٹھا کرنا کمال تھوڑی ہے، اس لشکر میں سے چھانٹ کے کسی کو نکال لینا کمال ہے. جنگ تو شب عاشور ہی جیت گئے تھے حسین، جب وہ ایک بچے کو نہ جھکا سکے حسین کے، اور حسین ان کے سردار کو کھینچ کر لے آیا اور کو لایا کہ نہیں لایا. تو یہ کیا تھا؟ یہ دل پر حکومت تھی. جب دل پر حکومت ہو جائے تو پھر کوئی بھی مصیبت انسان کو اہل بیت کے راستے سے، حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی، نہیں ہٹا سکتی. یہی پیغام ہے ساری دنیا کی، حسین کسی کا نہیں ہے، حسین سب کا ہے، کسی مکتب یا فرقے کا نہیں ہے. حسین تو مظلومیت کی علامت ہے، حسین طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹنے والوں کے لیے ایک حریت پسندوں کا سالار ہے. قیامت تک کے لیے حریت پسند حسین سے سبق لیتے رہیں گے، ظلم و جبر سے ٹکراتے رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے سامراجی طاقتوں کے خلاف، بلکہ پرچم بلند رہے گا. کیوں؟ یہ پرچم کربلا میں حسین نے بلند کیا ہے. بظاہر تو تاریخ یہی کہتی ہے کہ وہ عالم ٹھنڈا بھی ہوا، وہ عالم لہو میں بھی غرق ہوا، لیکن تاریخ کے آثار یہ بتا رہے ہیں کہ کربلا میں اسلام کے پرچم کو، حق کے پرچم کو عباس نے کچھ انداز میں بلند کیا کہ اب قیامت تک فخر ہو جائے گا ہر ماں کا جس ماں کے بچے نے یہ علم اٹھا لیا ایک بار. کل رات سے میں دیکھ رہا ہوں اس وقت تک مسلسل مائیں اپنے بچوں کو شبیہ بناتی ہیں، علمدار کی، سکا کی. سکائی کی روایت ضرور پڑھتا ہوں میں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ علم کے ساتھ مشکیزہ کب کس نے باندھا ہے، مجھے نہیں معلوم. اور اگر پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک بار کربلا چلا جائے اور پھر اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے پوچھے کہ آخر یہ پانی کب سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، کیوں قبر عباس پہ مسلسل ٹکرے مار رہا ہے، ٹکرا رہا ہے، رو رہا ہے. یہ زندہ معجزہ نظر نہیں آتا؟ اب تو سارے ہر سال چینل بھی دکھاتے ہیں اور اس پانی کے بارے میں بتاتے بھی. اس لیے عزیزو یہ روایت پڑھتا ہوں، حسین نے ایسے ہی علم تھوڑی دیا ہے، علی نے علمدار کو پالا ہے. علی کے اور بیٹے کربلا میں شہید نہیں ہوئے؟ کتنے بیٹے شہید ہوئے کربلا میں علی، لیکن ایک کو مانگا ہے پروردگار جو علمداری کا منصب، علمداری کا فریضہ انجام دے. ام البنین کا بیٹا عباس، جس کی ماں نے دودھ میں، شیر میں غلامی حسین گھول کر پلا دی، تو کنیز زیادہ ہے، یہ شہزادے اور شہزادیاں ہیں. خبردار کبھی نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھنا. بچپن کے مقامات سے گزر جاتا ہوں، اگرچہ کہ بچپن کے بہت واقعات ہیں علمدار کربلا کے، لیکن گزر جاتا ہوں. آگے بڑھتا ہوں، روانہ ہو رہا ہے حسین کا کاروان مدینے سے. ماں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، ام البنین، اور اپنے بیٹوں کو عباس کے حوالے کیا، بڑے بیٹے عباس، کہ عباس تمہارا سردار ہے، جیسے عباس کہتا چلا جائے کرتے چلے جانا. پھر عباس کو بلایا، عباس مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حسین کا وہی سفر ہے جس کے بارے میں سنتی چلی آ رہی. جانتا ہے نا کہ تیرے بابا نے تجھے کس لیے مانگا ہے، جانتا ہے نا میں نے تجھے کس لیے پالا ہے. عباس ایسا نہ ہو کہ تو ایک لمحے کے لیے حسین سے غافل ہو جائے اور مجھے زہرا کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑ جائے. عباس اپنے ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا. مادر گرامی اطمینان رکھیے, اطمینان رکھیے, میں جانتا ہوں کہ کس لیے پیدا ہوا. اور صرف عباس کو نہیں, اہل حرم کو اطمینان ہے کہ عباس ساتھ ہے, کوئی مصیبت ہمارے قریب نہیں آ سکتی. عباس کا انداز ہی ایسا, قافلے کے چاروں طرف اس طرح پہرا دے رہا ہے کہ جب کسی بیوی کی نگاہ اٹھتی ہے, بہن کی نگاہ اٹھتی ہے, بچی کی نگاہ اٹھتی ہے, اطمینان ہو جاتا ہے کوئی مصیبت قریب نہیں آ سکتی. کربلا پہنچے حسین, دستے پر دستے, رسالوں پر رسالے آ رہے ہیں مخالفین کے, کوفیوں کے, شامیوں کے, مگر عباس کو اطمینان ہے. کتنا ہی بڑا لشکر جمع کیوں نہ ہو جائے, جنگ ہوگی, سارے ارمان نکال لوں گا, سب ارمان نکال لوں گا. پانچ محرم آئی, ایک دستہ آگے بڑھا عمر سعد کی فوج سے, حکم لے کر آیا کہ خیمے نہر کے کنارے سے ہٹا دو. عباس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی, علی کا شیر تھلال میں آیا, شمشیر بیریان کی, ایک خط کھینچ دیا کہ خبردار, جسے اپنا سر تن پہ عزیز نہ ہو وہ اس خط کو پا کر کے ادھر آ جائے. اور اس لہجے میں للکارا کہ آنے والے سپاہیوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں کہ عباس کے کھینچے ہوئے خط کو عبور کر لے. انصار حسینی مسکرا مسکرا کے عباس کا یہ انداز دیکھ رہے ہیں. جب تک عباس موجود ہے بھلا کسی کی مجال ہے حسین کو نقصان پہنچا دے گا؟ حسین نے اپنے شیر کو دیکھا, آگے بڑھے, دست مبارک عباس کے شانے پر آ گیا. عباس ابھی جنگ نہیں کرنی ہے, کس کا حق ہے؟ عباس کے مولا کا, عباس کے امام کا. کبھی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ عباس نے کوئی ضد کی ہوگی. عباس نے سر جھکا دیا نظر زمین پر, مولا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا, ہر حکم کی اطاعت کرے گا. جس تلوار سے خط کھینچا تھا اسی تلوار سے خیموں کی تنابوں کو کاٹ رہا ہے. سوچ رہے ہیں تیری دل میں کوئی بات نہیں, جب جنگ ہوگی سارے ارمان نکال لوں گا. سات محرم کو پانی بند ہو گیا, پھر بھی عباس مطمئن کہ جب میرا مولا حکم دے گا فرات کو کھینچ کر لے آؤں گا, علقمہ کو کھینچ کر لے آؤں گا. لیکن شب عاشور جب خیموں سے ننے ننے بچوں کی التش 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 ہائے پیاس کی صدایں بلند ہوئی, اب عباس کی بے چینی بڑھی, اب عباس کی بے چینی کہ میرا مولا مجھے اجازت کیوں نہیں دیتا تاکہ بچوں کی پیاس بجھا سکوں. صبح کا انتظار ہے عباس کو کہ صبح ہو اور میں جنگ کروں. صبح ہوئی, حسین نے عباس کو بلایا, عباس ادھر آ. عباس دوڑے دوڑے آئے کہ اب مجھے حکم ملے گا میدان میں جانے کا. حسین نے علم ہاتھ میں دیا, عباس تم علمدار ہو. سر جھکا لیا عباس, سمجھ گئے کہ ابھی لڑنے کی اجازت نہیں. عباس قلب لشکر میں پرچم لیے کھڑے ہیں, مقدمت الجیش ختم ہوا, میمنہ ختم ہوا, میسرہ ختم ہوا, قلب لشکر بھی ختم ہو گیا. چاروں طرف گھوم کے دیکھا, عباس کو اپنا کوئی سپاہی نظر نہ آیا. سر جھکائے جھکائے ایک ہاتھ میں علم لیے آئے در خیمہ پر, اس نے دخول طلب کیا, مولا یہ غلام اس نے بازیابی چاہتا ہے. حسین نے اجازت دی, داخل ہوئے خاموش کھڑے. پوچھا حسین نے, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ مولا اجازت ہو تو کچھ عرض کرو. کہو عباس کیا بات؟ مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. عجیب جملہ کہا حسین نے, عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. لشکر علمدار تو لشکر کی زینت ہوتا ہے. یا میں یوں کہہ دوں جیسے اس ایک جملے میں یہ ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے, عباس تم سے بچوں کی ڈھارس ہے. حسین جب کسی شہید کا لاشا لے کر آتے تھے قیاس تمہارے ڈال کے بس عباس کی دلی مراد پر آئے بیٹھ کے دوستانو اے شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو غلام وعدہ کرتا ہے کہ پانی لے کر آئے اتنا مان ہے عباس سکینہ کی سفارش عباس کو اجازت ملی سکینہ نے سوکھا سا مسکیدہ عباس کے گلے میں ڈال دیا میدان میں آئے ایک اصلاح کرتا چلو ایک اصلاح کرتا چلو ارزق شامی کا خاتمہ کر چکے قاسم کبھی مسائب کے دوران ارزق کی جگہ فارتا سہون کہتا چلا گیا تھا ارزق ختم ہو چکا اس کے بیٹے ختم ہو چکے عباس میدان میں نکلے حسین ایک بلندی سے جنگ دیکھ رہے دیکھا شیر نے حملہ کیا پہلے ہی حملے میں گھاٹ صاف ہو گیا ترائی میں کھوڑا اتار دیا عباس نے مسکیزے کو پھر لیا چلو میں پانی لیا فرات کے منہ پر مارا دیکھ علی کا لال ایسے قبضہ کرتا ہے اور اے فرات سن لے میرا قبضہ کچھ دیر کا قبضہ نہیں اب قیامت تک تیرے ساحل پر میرا عالم